پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز سے قبل ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے سننے والے مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے سعودی صحافی جمال خشوگی کی. ترکی میں گمشدگی یا لاپتہ ہونا یا قتل کیا جانا, جس کے بارے میں ابھی حقائق کا سامنے آنا باقی ہے. اس سلسلے میں ایک رپورٹ ہے ہمارے ساتھی بہشت جیلانی کی. میں چاہتا ہوں کہ اس کو سن لیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت تو انقرہ کے قریب سے ایک مقام پر جناب ناصر ریاض صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. وہ انقرہ یونیورسٹی میں ترک تاریخ کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کرنٹ افیئرز پر ان کی گہری نظر ہے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرتے آئے ہیں جس سے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کو نقصان پہنچے, لیکن انسانی حقوق کو کاروباری مفادات سے بالا تر رکھنے کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو اس ہفتے کے آغاز میں سعودی عرب گئے تھے, جہاں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے لیڈروں نے اس کیس میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے.
They also assured me that they will conduct a complete, thorough investigation.
امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مسٹر خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں تمام حقائق کی مکمل اور شفاف تحقیق کریں گے اور ایسا جلد کیا جائے گا. انسانی حقوق کے گروپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی چھان بین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے اقوام متحدہ سے آزادانہ چھان بین کا مطالبہ کیا ہے.
They've already released contradictory information. They said that he had left the consulate.
Amnesty International Middle East Research Director Lynn Maloff کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی متضاد معلومات فراہم کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خشوگی کونسل خانے سے چلے گئے تھے اور محض دو روز پہلے جو چھان بین انہوں نے شروع کی ہے وہ کسی بھی طور قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی. صحافی اپنے ساتھی کے لیے انصاف کے کھلم کھلا مطالبات کر رہے ہیں.
I would like to see President Trump, for example, speak out forcefully for more information.
Committee to Protect Journalists, یعنی صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے رابرٹ مہونی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ مزید معلومات کے لیے زیادہ سختی سے بات کریں اور سعودی افراد پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اصل میں کیا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ بات اہم ہے کہ امریکہ کی اعلی قیادت کی طرف سے اس نوعیت کا اظہار سامنے آئے.
اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ایک تو جو ترکی کی پولیس ہے وہ قریب کے جنگلوں میں استنبول کی اور ایک مضافاتی علاقے میں ان کی باقیات کو تلاش کر رہی ہے, اور دوسرے ترک حکام نے اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی آڈیو ٹیپس امریکی عہدیداروں کے حوالے کیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کا جو بھی نتیجہ ہوگا اس کو وہ عالمی برادری سے شیئر کریں گے. اب ہم گفتگو کرتے ہیں ناصر ریاض صاحب, جو بتائیے کہ اس وقت ترکی کا خود اپنا موقف کیا ہے اور آپ کے خیال میں ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات جو کسی زمانے میں بہت اچھے تھے اب کس نہج پر آ گئے ہیں؟
سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک جو مبینہ اطلاعات آ رہی ہیں, جو کہ پہلے جو یہ گمشدگی کے اطلاعات آئے تھے تو خاص کر انٹرنیشنل پریس نے ترکی کا اس میں کوئی کردار اس کو مشکوک طریقے سے وہ ذکر کر رہے تھے, لیکن جیسے ہی پولیس اور تفتیشی اداروں نے رپورٹ جو مرتب کی ہے جو مبینہ طور پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک شیئر نہیں ہوا ہے, آج بھی ترک فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہمارے پاس آڈیو ٹیپس موجود ہیں تو ہم دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن ابھی تک نہیں کیا ہے. تو اس تب تک تو ترکی تھوڑا وہ پریشر میں بھی آ گیا تھا, لیکن تفتیشی ادارے کی رپورٹ کے بعد اب یہ چیز ترکی کے فائدے میں جا رہی ہے. اس طرح فائدے میں جا رہی ہے کیونکہ ترکی کے آلریڈی جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکنامک کرائسس چل رہے ہیں اور ترکی کرنسی لیرا 40% ڈیویلیو ہو گیا ہے اور انفلیشن جو ہے وہ 15 سال کے بعد بلند ترین سطح پہ ہے. تو ترکی آج یا مطلب اس سیناریو میں بارگیننگ پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ سعودی کے ساتھ بھی بارگیننگ کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی اکنامک فائدہ حاصل ہو. جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ 169 بلین ڈالر بیرونی قرضہ ترکی نے دینا ہے July 2019 تک, جس میں سے 32 بلین ڈالر دسمبر تک پے بیک کرنے ہیں. اس میں سے قطر نے بھی تھوڑا ایڈ دیا تھا 10 بلین ڈالر, لیکن اس سے وہ نہیں ہوا. تو ترکی اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح بھی ہو کہ اس سے جتنا بھی فائدہ اٹھا سکے اٹھا لے, امریکہ سے بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے جیسے نہیں ہیں. جس طرح قطر کا بلاکیٹ ہوا تھا اس میں بھی ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو پولیٹیکل کرائسز اس کے چل رہے ہیں, جس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو امریکن پیسٹر تھا اینڈریو براکسن کو رہا کر دیا گیا, جو مبینہ طور پر 2016 جولائی کے وہ فیلڈ ملٹری کو میں انوالو تھا, اور اس کے بعد امریکہ نے ترکی پہ وہ پروڈکٹس پہ جو ٹیرف لگایا تھا, جس کی وجہ سے یہ انفلیشن اور کرائسز آ گئے. تو ترکی اور سعودی کے تعلقات پہلے جیسے تو نہیں ہیں آپ بھی, لیکن اس چیز کی وجہ سے ترکی اور اسپیشلی اردوان کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی اقتصادی فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر یہ کرائسس جاری رہے تو متوقع طور پر نومبر یا دسمبر میں یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن بھی ہوں گے, تو یہ چیز موجودہ اقتدار میں جو پارٹی ہے اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے. جی سر,
بہت شکریہ ناصر ریاض صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ تو جناب ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہیں, شکاگو یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ اس وقت کرائسس جمال خشوگی کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک اس کا اثر نظر آتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کی واقعی اقوام متحدہ کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے؟
دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اتنا جو اب تک کی رپورٹس آئی ہیں, اتنا گروسم مرڈر ہے جو کہ دنیا کی ہسٹری میں آپ کو کسی کونسلیٹ میں یا کسی امبیسی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. وارز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, وار کرائمس بھی ہوتے ہیں, یا جہاں پر بھی فوجی قابض ہوتی ہیں وہ ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو ایون ان فوجیوں پر بھی وار کرائمس پر مقدمے بنتے ہیں. لیکن ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر کسی بھی ایسی چیز کا ہونا آن دا پارٹ آف سعودی عربیہ, یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو فیس کرنے کے لیے. جہاں تعلق ہے یونائیٹڈ نیشنز کا, یونائیٹڈ نیشنز کی انویسٹیگیشن سے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی چیز نکلے گی, انلیس, اور اس میں ایک بہت میں اس میں انلیس کہوں گا, اس لیے کہ انلیس کے یونائیٹڈ اسٹیٹس کی اگر ہم فرانزک انویسٹیگیٹو ٹیمس کو اگر ہم انوالو کر لیتے ہیں تو ان کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ یقیناً ڈسکور کر لے گی کہ یہ مرڈر کہاں ہوا اور کیسے ہوا, جو بھی تھوڑے بہت شواہد موجود ہیں ان کی اس میں. ادر دین دیٹ, اگر ہم ڈپینڈ کریں گے صرف سعودی اور ٹرکش انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے اوپر, تو ان دونوں کنٹریز کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے لوگ اور ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جہاں پر کہ یہ چیزیں کمپرومائز ہو جائیں گی. تو ایون اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر لے بھی آتے ہیں تب بھی اس میں میجر رول جو پلے کرنا پڑے گا وہ اس میں یورپ اور امریکہ کو ہی پلے کرنا پڑے گا, تبھی اس کی ہم تہ کو پہنچیں گے, جس میں کہ ایون پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی بیان دے دیا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جمال خشوگی is dead. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ زندہ کسی بھی ایمبیسی یا کسی بھی کونسلیٹ میں انٹر ہوتا ہے اپنے پیپرز لینے کے لیے یا اپنے پاسپورٹ کو اسٹیمپ کروانے کے لیے یا پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے, اور وہاں سے وہ غائب ہو جائے, تو یہ ایک بڑی انہونی سی چیز ہے جو کہ ماڈرن ہسٹری میں ہم نے دیکھی ہے. تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یقیناً سعودی گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑے گا فار لیٹس سے فیو منتھس ٹو کم.
اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے جو ایک انویسٹمنٹ کانفرنس رکھی تھی 23 سے 25 اکتوبر تک, اس جمال خشوگی والے واقعے نے یا اس انسیڈنٹ نے اس کو بالکل پس منظر میں ڈال دیا ہے. امریکہ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں جا رہے, امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نہیں جا رہی. کیا سیٹ بیک اس سے ہوگا سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کو؟
دیکھیں, اس کا پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی انویسٹمنٹ یہ جو کانفرنس رکھی گئی تھی اس کے دو لیول ہیں. پہلا لیول تو یہ تھا کہ سعودی گورنمنٹ کا ایک گول تھا کہ اس وقت جو سعودی فنڈ کی ویلیو ہے وہ تقریباً سمجھیں آپ بٹوین 600 to 700 billion dollars کے قریب ہے, جسے ہم کہتے ہیں سوورن ویلتھ فنڈ. ہر کنٹری اپنے پاس یہ سوورن ویلتھ فنڈ رکھتا ہے, جتنا آپ کا سوورن ویلتھ فنڈ زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. جیسے چائنا کا کلوز ٹو 1.6 trillion dollars کے قریب ہے. تو سعودی گورنمنٹ کا جو گول تھا اس انویسٹمنٹ فنڈ کے تھرو وہ یہ تھا کہ ان دا نیکسٹ 10 years یہ اپنا سوورن फंड जो है उसको इंक्रीज कर लेंगे 600 बिलियन से लेके और ये ले जाएंगे 2 ट्रिलियन तक. दैट वाज अ गोल. पहला इनका गोल ये था. दूसरा इनका गोल ये था कि ये वहां पर एक ऐसा इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन या इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी एक ऐसा कायम करना चाह रहे हैं जहां पर के दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके इवन जो सर्विस सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी का उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो. और ये यही यही वजह थी कि उसमें मेन स्पीकर थे अपना सीईओ जो थे जेपी मॉर्गन चेस के, तो उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया. तो अब आप ये देख लें कि जो आपका मेन स्पीकर हो जिसने कि आपको एडवाइस देनी हो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, और ये इनवर्ड इन्वेस्टमेंट्स थी एक्चुअली, आउटवर्ड नहीं थी. तो जब एक आपका मेन स्पीकर ही विड्रॉ कर जाए और फिर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आपको एक ऐसी चीज का सामना हो जहां पर के फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज, गूगल, इसमें फिर ये देखें रिचर्ड ब्रांसन वर्जन एयरलाइंस का, तो बेशुमार ऐसे लोग हैं नोटेबल्स जो कि वहां से निकल गए. तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा और मुझे नहीं लगता कि ये जो इशू है इतनी आसानी से इसको टर्किश और सऊदीज दोनों अथॉरिटी इसके ऊपर पर्दा डाल सकेंगी. उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा ग्रूसम एक्ट है इन द मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी एम्बेसी में या किसी कॉन्सुलेट में कोई आदमी सर्विस के लिए गया हो और उसको मर्डर कर दिया गया हो.
अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा. हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अयूब मेहर साहब ने, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के. हम उनसे गुफ्तगू करेंगे इसलिए कि एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक अमरीका समेत उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की जो सऊदी अरब में 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक हो रही है उससे उनको खुद को अलग कर रहे हैं. पाकिस्तान के वजीर आजम वहां जा रहे हैं और उसमें शिरकत कर रहे हैं. ये एक छोटी सी रिपोर्ट है हमारे साथी मोहम्मद जलील की, इसको सुनते हैं फिर इस पर डिस्कशन करेंगे.
पाकिस्तान की दफ्तरी खारजा की तरफ से जुमे को जारी एक बयान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को इस दौरे की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी है. इस दौरे के दौरान वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी दोतरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे. सऊदी अरब की दारुलहकूमत रियाज में 23 से 25 अक्टूबर को होने वाली इस बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में दुनिया की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दी गई है. ज़राए इब्लाग इस कॉन्फ्रेंस को डावोस इन डेजर्ट का उनवान दे रहे हैं. पाकिस्तान की दफ्तरी खारजा के मुताबिक इमरान खान 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के इजलास में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात और मौाकों के बारे में बात करेंगे. इक्तसादी मुश्किलात से निमटने के लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर 10 से 12 अरब डॉलर की जरूरत है जिनके असूल के लिए हुकूमत के आला अहदेदारों के बकौल आलमी मालियाती फंड IMF के साथ साथ दोस्त ममालिक के साथ भी बातचीत हो रही है. लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से सऊदी अरब में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी कारोबारी इदारों के सरबराहान और अमरीका समेत मगरबी मुल्कों के आला हुकाम और वज़रा ने सऊदी सहाफी जमाल खुशोगी की मुबैना हलाकत के बाद इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है.
डॉक्टर अयूब मेहर साहब, ये फरमाइए कि पाकिस्तान क्या टारगेट कर रहा है अचीव करने के लिए जबकि सारी दुनिया के ममालिक जो है बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं वहां पर. पाकिस्तान क्या गेन कर सकता है इससे?
देखिए, मैं इसको दो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उसमें एक चीज बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीवियर किस्म का एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्रांस मिनिस्टर साहब ने उनके वो कह रहे हैं कि ये नागुजीर है कि हम IMF के पास जाएं, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि शायद ना जाना पड़े. मेरा अंदाज़ा ये है कि माजी में भी एक मरतबा इस तरह हो चुका है कि सऊदी अरब ने हमें एक डेफर पेमेंट की सहूलत दी थी जो जिससे हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी. इस वक्त करंटली पोजीशन पाकिस्तान की यह है कि हमारी जो इम्पोर्ट है जो लगभग $60 बिलियन के करीब पहुँच गई हैं, उसमें कोई 1/3 जो पोर्शन होता है वो सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट से रिलेटेड होता है. तो अगर हमें उस पर डेफर्ड पेमेंट की सहूलत मिल जाती है, ये मतलब लगभग $20 बिलियन तो ये बन जाता है, तो इसमें अगर वो डेफर्ड पेमेंट कर देते हैं तो हमारा जो एक लिक्विडिटी क्राइसिस है जो इमीडिएटली पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, شاید اس میں ہمیں کچھ سعودی عرب سے ہیلپ مل سکے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے نہیں, وہ تو صرف ڈیفر پیمنٹ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ ایک ورکنگ کیپٹل مینیج ہو جائے گا, فورن ایکسچینج ریزروس کا ہمیں ایشو جو ہے ٹیمپریری طور پہ ہمیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے جو پاکستان کے حساب سے سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو دوسری بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک جو یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کانفرنس میں شرکت ہے, اس کے فوراً بعد اس کو فالو کر رہا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں, ان کی ایک کانفرنس رکھی ہے. دلچسپ بات جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی کانفرنس ہے وہ ارینج کی ہے کامن ویلتھ انویسٹر نے. کامن ویلتھ انویسٹر ایسوسی ایشن جو ہے یہ کامن ویلتھ کا ایک ادارہ ہے جس میں تمام کامن ویلتھ کی کنٹریز شامل ہیں, لنڈن بیسا انسٹیٹیوشن ہے. اس نے ابھی تک, کیونکہ میں امپلائر فیڈریشن آف پاکستان کے بہاف پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں, کیونکہ امپلائر فیڈریشن آف پاکستان لارجسٹ باڈی ہے جو انویسٹرز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان سے, یہ اس کی ممبر ہے کامن ویلتھ کی, تو ہم لوگوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. اور بینگ چیف اکانومسٹ مجھے جو انویٹیشن آیا تھا میں نے صرف اس کی کنفرمیشن کے لیے کامن ویلتھ میں بات کی کہ اب جبکہ ہیڈ آف اسٹیٹ میں سے بھی اکثر بائیکاٹ کر چکے ہیں تو لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے, کیونکہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یہ تو سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو اس پر ابھی تک کامن ویلتھ کا سرپرائزنگلی کوئی آفیشیل موقف آج تک سامنے نہیں آیا ہے. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم 22 تاریخ کو فائنلی کوئی ڈیسائڈ کر سکیں گے.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, یہ بتائیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ سعودی عرب خود اس وقت تو کچھ فائنینشلی بہت زیادہ اسٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے, کیا وہ واقعی پاکستان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہے ایسے وقت میں جبکہ اس کی خود انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے اس کو سیٹ بیک ہو چکا ہے؟
دیکھیں اس میں جو ایک مین چیز اس پورے اس میں دیکھنے کی سینریو میں نا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سعودی عرب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کی جو آئل پرائسز کا جو اس میں ڈکلائن ہے اس کا امپیکٹ ان کی اکانومی پہ ہوا ہے, لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ ہم بحیثیت ہیومن بینگ ہم لوگوں کے اپنے سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں, منی مارکیٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں, پینشن فنڈز ہوتے ہیں, وہ کسی بھی انسان کی اسٹیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طریقے سے سوورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ سعودی عرب آج بھی ابو 600 بلین ڈالرز ان کے پاس موجود ہے اور وہ ان کی چونکہ آئل ریونیوز کی شیپ میں موجود ہے, تو سعودی اکانومی کا جو ہے اس کے اوپر اتنا گہرا امپیکٹ امیڈیٹلی تو نہیں ہوگا, لیکن جو ان کا گول تھا کہ وہ دبئی کی طرز کا ایک ایسا سٹی بنا دیں گے کہ جہاں پر کہ دنیا جہان کے وہ انویسٹرز کو انوائٹ کر کے اور ان کو پوری فیسلٹیز وہاں پہ پرووائڈ کر دیں گے, وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک سمجھیں آپ ایک جھٹکا آیا ہے. لیکن اس کانفرنس کی کینسلیشن سے سعودی اکانومی پر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوگا, اور اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے جو کہ ہم سب کو دیکھنے کی ہے کہ جو سوورن فنڈ ہوتا ہے نا ایکچولی اس کے اندر آپ کو میں بالکل اس لیے اس کو سمپلیفائی کر رہا ہوں اپنے لسٹ کے لیے اسٹینڈ کریں.
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے, آپ جی
اب دیکھیں ٹھیک ہے
جی
اچھا تو اس میں جو مین چیز ہوتی ہے کنٹریز کا جو سوورن فنڈ ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے جہاں پر بینک ڈپازٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں جیسے پاکستان کی اسٹیٹس کی بلڈنگز ہیں, پی آئی اے ہے, ہائی ویز ہیں, یہ سب ریونیو جنریٹنگ جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سوورن فنڈ کا حصہ ہوتے ہیں. تو سعودی عرب کے اندر اس ریفرنس سے کوئی چیز نہیں ہے. پاکستان کے ریفرنس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا سوورن فنڈ تو $1 بلین بھی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بہت سارے اسٹیٹ ایسٹس جو تھے وہ بھی ہم نے قرضہ لینے کے لیے پلیج کر دیے. تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ میرے پاس فرض کریں 3-4 گھر ہیں, میں ان کا کرایہ لیتا ہوں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں ان سب کے اوپر پورا لون لے لیتا ہوں اور پھر اینڈ میں آ کے میں بینکرپسی کے اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہوں. تو پاکستان کا جو فائنینشیل مینجمنٹ کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ اتنا ڈیمیج اور اتنا ڈسٹرب ہے, اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز دو لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے, پالیٹیشینس کے ہاتھوں میں رہی ہے یا ہمارے یہاں پھر رہی ہے بیوروکریسی کے ہاتھوں میں. انفارچونیٹلی بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ فائنینشلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے وہ کسی بھی سوسائٹی کے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آپ کو پاکستان کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال میں ایک چیز یہ بھی تھی جس کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا. عمران خان جو وہاں پر جا رہے ہیں وہ پاکستان سے انویسٹمنٹ لے کے سعودی عرب نہیں جا رہے ہیں, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بزنس مین کو جا کے سعودی میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ انویسٹمنٹ بلکہ ان کو پاکستان میں کرنی چاہیے جہاں پر
وہاں سے لینے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ. وہ
ایگزیکٹلی وہ عمران خان جا رہے ہیں کہ وہ ایک وہاں پر جا کے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, بہت سارے چائنا کا آپ دیکھیں, چائنا کا سوورن فنڈ جو ہے کلوز ٹو 1.7 trillion dollars کا فنڈ ہے سوورن فنڈ, اور آپ کو اگر 15 بلین کی امیجیٹ ضرورت ہے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے, اب ہمیں صرف یہ چیز دیکھنی ہوگی اس میں جعفر صاحب کہ ہم ان فیوچر ہم ان فنڈز کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں.
صحیح
پاکستان بالکل اگر ہم پاکستان کے ریفرنس سے دیکھیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا, لیکن چونکہ آپ کا کوشچن سعودی عرب سے ریلیٹڈ تھا
بہت شکریہ. یہ کہوں گا
کہ نہیں سعودی عرب کا اسٹیبل سچویشن ہے سوورن فنڈ کے.
میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ایوب مہر صاحب آپ کا اور جناب ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب دونوں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ لندن سے میر ویس افغان صاحب اور پاکستان سے عقیل یوسف زئی صاحب ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. کو ہمارے ساتھ تو جناب عقیل یوسف زئی صاحب اور میر ویس افغان صاحب ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا, یہ بتائیے صاحبان عقیل یوسف زئی صاحب کے افغانستان کے انتخابات میں صرف ایک دن رہ گیا ہے, کل انتخابات ہیں اور جو اس وقت سچویشن ہے وہاں پر, قندھار میں اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کل اور کہا جاتا ہے کہ امریکی کمانڈر بھی وہاں پر ٹارگیٹ تھے, لیکن انہوں نے بہرحال اس بات کے بارے میں کچھ تردیدی انداز انہوں نے اختیار کیا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹارگیٹ نہیں تھے اور اسی لیے وہ بچ بھی گئے کہ ان کو ٹارگیٹ بنایا نہیں گیا تھا. لیکن قندھار میں انتخابات جو ہیں وہ پوسٹپون کر دیے گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے, اور ایک انتہائی اہم پولیس افسر وہاں کے مارے گئے, انٹیلیجنس کے چیف مارے گئے, اور پولیس افسر کے بھائی کو اب وہاں کا پولیس سربراہ بنا دیا گیا ہے. یہ حالات افغانستان میں کس طرف جا رہے ہیں عقیل یوسف زئی صاحب؟
بالکل, میرے خیال میں یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ریسنٹلی ریسنٹ لاسٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو طالبان کے حملوں میں صرف یہ کہ اضافہ ہوا ہے بلکہ افغانستان کے اندر چند انتظامی معاملات یا مسائل بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا بھی کہ چند روز قبل حکمت کردے صاحب جو کہ نائب وزیر خارجہ تھے انہوں نے استعفیٰ دیا, چند اور لوگوں نے استعفے دیے ہیں. تو آپ نے صرف یہ کہ حکومتی ہی معاملات میں ہمیں ایک ڈسپلن یا ایک نظر نہیں آتا, بلکہ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغان طالبان مختلف علاقوں پر حملے کرتے رہے ہیں. یہ قندھار کا جو ایشو ہے پہلی بار بلکہ کافی عرصے بعد طالبان نے, ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا ہے جعفری صاحب کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے افغان حکومت کی جانب سے یا امریکن کی جانب سے واقعات, یا اس واقعے کی جو ڈیٹیل ہے اس کا کلیئر ہمیں نظر نہیں آ رہا. مگر جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا قندھار کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے صرف یہ کہ بہت اہم سے اہم عہدوں پر فائز تھے, بلکہ جنرل ریاست کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ افغانستان کے عوام کے لیے اس کے اپنے ایک کلیئر اور جارحانہ اسٹائل کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور بھی تھے اور ایک ہیرو کی حیثیت بھی رکھتے تھے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اس پر سخت رد عمل بھی سامنے ایک ایسے وقت میں جب کہ امریکہ نے قطر پروسیس کو ایکٹیویٹ کیا ہے, انٹرنیشنل ریزرو پاکستان آئے جس کے بعد وہ دوحہ گئے ہیں, اور امریکہ نے یہ ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ شاید کہ ہم طالبان کی اس ڈیمانڈ پر بھی غور کریں اور امریکن فورسز کو افغانستان سے نکالنے کا اعلان بھی کرے. اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کہ یہ جو تشدد کا سلسلہ ہے حملوں کا سلسلہ اس میں کمی واقع ہوگی اور شاید کہ مذاکراتی عمل کا سلسلہ پھر سے شروع ہو, مگر حالات بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں. اور آپ نے جس طرح بتایا بھی کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ افغانستان کے الیکشن کے حوالے سے عوام اور سیکیورٹی فورسز کے خدشات بھی ہمیں بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں.
اچھا میر ویس افغان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اور جو افغانستان کے صوبہ قندھار کے جو انتخابات تو ملتوی کیے گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے, یہ افغانستان میں ایک بڑی نئی جمہوریت قائم ہو رہی ہے اس کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟
دیکھیں مجموعی طور پہ تو یہ حملہ پورے افغانستان کے لیے ایک بری بات ہے. ایک اس طرح بزدلانہ حملہ تھی کہ وہاں پہ جو لوگ کہہ رہا ہے, جو افغان افیشلز کہہ رہا ہے کہ ان کی دشمن جو کہ اپنی آپ کا دشمن امریکن سمجھتے ہیں, وہاں پہ امریکنز بھی کھڑے ہو کر دوسری جانب افغان فورسز کھڑے, افغانوں پہ فائرنگ ہوتے ہیں, اس پہ آئی جی پولیس جو کہ بڑی مشہور آدمی تھا وہی ہلاک ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ساتھ ساتھ وہاں بھی انٹیلیجنس چیف شہید ہو جاتے ہیں, گورنر زخمی ہے, باقی پولیس کا جو چار صوبوں کا ایک ہیڈ تھا وہ زخمی ہے, کچھ لوگ اور بھی زخمی ہے, اور ایک رپورٹر وہاں پہ شہید ہو چکی ہے. تو یہ سب کچھ یوں ہوا ہے کہ حملہ آور درمیان میں کھڑا ہے وہ رپورٹر کے ساتھ جو وہ فوٹیج لے رہا ہے, ایک سائٹ پہ وہی لوگ ہے جو جا رہا ہے جنرل میلر, اور دوسری جانب جو ہے وہ افغان فورسز کرے اس نے یہ فائرنگ کی. تو لوگوں کا اس بات پہ غصہ اٹھ چکا ہے کہ یہ اگر طالبان امریکن دشمنی کی بات کرتی تو وہاں پہ امریکنز کھڑے تھے تو ان پہ کیوں حملہ نہیں کیا, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ افغانستان پہ حملہ تھے, اور جو انگلی ہے وہ پاکستان کی طرف نکالتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہاں سے پلین ہوئے تھے, وہاں پہ یہ منیج ہوا تھا, یہاں پہ ان لوگوں نے یہ حملہ کیا. ایک تو یہ سائڈ ہے اس حملے کی. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں انتخابات جو ہے وہ قندھار میں حملے کی ناتی اس لیے ملتوی ہو چکی ہے کہ وہاں پہ فاتحہ خوانی ہے, آج بھی کرفیو کا ماحول تھا قندھار شہر میں تاکہ دہشت گردی کی اور واقع نہ ہو سکے, اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے ہوئے تھے. قندھار میں افغانستان کے بڑے بڑے حکام جا چکے تھے, انہوں نے اس جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے قندھار میں. تو ایک یہی بات ہے, جب فاتحہ خوانی ہو جائے, لوگوں کی تسلی ہو جائے, تو ایک ہفتے کے بعد قندھار میں الیکشن ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت تک پولیس چیف بھی معلوم ہوا ہوگا, اور گورنر جو آج انہوں نے وہ ہوش میں آیا, انہوں نے بات کی ہے, وہ بھی شاید صحتیاب ہو سکے یا کچھ صحتیاب ہو سکے, کیونکہ یہ سب پلاننگ جو ہے اسی جلسے میں الیکشن کے لیے پلاننگ کیے ہوئے تھے, کل کی جو الیکشن آ رہا ہے. تو ان جلسے میں شرکت کرنے والے سب لوگ یا تو زخمی یا ہلاک افغان سائڈ سے, تو وہ پلاننگ جو ہے اس تو ظاہر ہے اس کو تو وہ پلاننگ خراب ہو چکا ہے, تو اس لیے کسی اور میٹنگ کی ضرورت ہے, کسی اور پلاننگ کی ضرورت ہے.
صحیح.
تو اس ناطے الیکشن جو ایک ہفتے کے لیے ملتوی ہے, اور جو پولیس چیف ہے وہاں پہ ڈپٹی آئی جی جوتا اطرافی صاحب وہی اپنا کام انجام دے رہا ہے. افغانستان کی جو ہوم منسٹری انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ جب تک نئی آئی جی آ جائے گا اسی وقت تک یہی بندہ اپنا کام کرتے رہیں گے, جیسے کہ ڈپٹی گورنر انجام دے رہے اپنے کاموں کو, جیسے کہ ڈپٹی آئی جی انٹیلیجنس اپنے کام کو انجام دے رہا ہے. تو سچویشن کچھ یوں ہے, سچویشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن اسی حملے کا اثر باقی افغانستان کی الیکشن پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ الیکشن کل ہے اور اس کے لیے افغان حکام نے اپنی انتظامات کی ہوئی ہے
اور ساری تیاری مکمل کر لی. اخیل یوسف رئیس صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان جس حد تک تعاون کر رہا ہے کہ افغانستان کے کہنے پر انہوں نے تورخم اور چمن کے بارڈرز کو بھی بالکل بند کر دیا ہے افغانستان کے الیکشنز کے لیے, تو کیا یہ واقعی پاکستان کے اوپر اس سلسلے میں کوئی الزام ہے؟
دیکھیے جابر صاحب, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اگر چند اشارے اس طرف کیے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ تو اس طرح تعجب کی بات نہیں ہے, حیرت کی بات ہے. البتہ پاکستان کے بارے میں اگر آپ ماضی کے مقابلے میں دیکھ لیں تو ہائی لیول افغان آفیشل یا جو افغان پریزیڈنٹ یا چند اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ ماضی میں ہر واقعے کے بعد افغانستان کو پاکستان کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کیا کرتے تھے, اس سلسلے میں یہ شرح میں کافی کمی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, اور اس کے چند اور وجوہات بھی ہیں, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان حکومتوں کی سطح پر یا اداروں معاملات بھی وہاں کی گورننس پر اثر انداز ہوتے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا بھی کہ وہاں پر جو ایک حکومت ہے جس کے دو چیف یا دو سربراہان ہیں ان کے درمیان, ان کے اداروں کے درمیان, ان کے منسٹریز کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا فقدان رہا ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2018 میں 2017 اور 2018 میں سب سے زیادہ حملوں کا ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے. تو ایک تو اس کا ایک انٹرنل ایک ایشو ہے, ایک پرابلم ہے, اور ظاہر ہے کہ افغانستان میں جس قسم کے حالات کا افغانستان کے عوام اور حکومت اور فورسز سامنا کرتے آئے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں تو حیرت میں مبتلا کرنے والی نہیں ہے. البتہ جو چند اور ممالک افغانستان کے مسئلے سے یا اس جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں صرف پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. اس میں ایران کا ایک اسٹیک ہے اپنا ہے, سعودی عرب کا اپنا ایک ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا اپنا ایک اسٹیک ہے, امریکہ کا اپنا ایک. امریکہ کے کردار کے بارے میں بھی بہت سے لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. جو مذاکراتی عمل ہے اس میں اگر ایک جانب پر ایک فریق راضی ہو جاتا ہے, دوسرا فریق اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو میرے خیال میں الیکشن کے بعد ایک نئی پالیسی افغانستان کی حکومت کی طرف سے آئے گی, جو کہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ طریقہ کار کیا ہوگا, طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ کس طریقے سے آگے بڑھنے پڑے گا, مگر جو اوپر سچویشن ہے اس کو کسی بھی طرح ہم سلسلے بخش یا نارمل نہیں کہہ سکتے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر افغانستان کے جو پیس لور پیپل ہے انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے, نہ صرف یہ کہ امریکن اور ان کے اتحادیوں کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بلکہ اپنی حکومت پر بھی وہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں.
بہت شکریہ عقیل یوسف بھائی صاحب. میر ویس صاحب, آپ کو کوئی کمنٹ کرنا ہے مزید؟
جی, میں یوسفزی صاحب کی ایک بات سے موافق نہیں ہوں, جو کہ ابھی استعفی ہوئے اکمت خلیل کرزئی صاحب کا, وہ الیکشن کے لیے نامزد کر رہا ہے اپنے آپ کو, تو گورنمنٹ میں اختلاف کی وجہ سے نہیں آیا ہوا ہے. باقی جو بہت سارے استعفے افغان گورنمنٹ میں آ رہا ہے, جیسے کہ اکمر صاحب کا تھا یا کسی اور کی جو آتے, تو وہ لوگ الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے جو کہ 6 مہینے پہلے انہیں استعفی دینا پڑے گا, اسی سلسلے میں کر رہا ہے. حکومت اتنی زیادہ داخلی مسائل کا شکار نہیں جتنی بیرونی سی نظر آ رہا ہے.
اچھا,
اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری ملک کچھ اس طرح کنٹریز کے درمیان پڑا ہوا ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ تکلیف تو ہوتے ہیں.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب, جناب میر ویس افغان صاحب, اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب. جی بتائیے چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ کا تعلق ہٹسن انسٹیٹیوٹ سے بھی رہا ہے, آپ یہاں ریسرچ فیلو بھی رہے ہیں, انٹرنیشنل سیکیورٹی آپ کا سبجیکٹ ہے, کہ افغانستان کا جو امپیکٹ ہے اختصار کے ساتھ بتائیے گا, مجھے اپنے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے, وہ ریجن کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے اس سچویشن میں؟
دیکھیے, افغانستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت اہم ہے, اس کے اندر جو بھی حالات ہوں گے وہ اپنے ریجن کے اندر اس سے ملے ہوئے جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر اثر ہوں گے. دیکھیے, افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں سے تاریخی سلک روٹ گزرتا تھا, اور اب اگر آپ اکنامک معاملات کے اوپر بات کریں, جو چائنا کا بہت مشہور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی اس میں سے ہو کے گزرتا ہے. اگر سینٹرل اپنے ساؤتھ ایشیا نے یورپ کی طرف کوئی چیز بھجوانی ہے, اگر افغانستان کی انسٹیبلٹی ہو جائے گی تو سارا خطہ جو ہے نا نارملائز ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہے تاپی کی پائپ لائن, ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا کی جو پائپ لائن ہے اسے افغانستان سے گزر رہے ہیں. اسی لیے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ریجن کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ خطہ میرے خیال میں آگے آنے والے سالوں میں ایک دنیا کا پاور ہاؤس بن سکتا ہے. افغانستان کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں جس میں ہیوج ریزروز پڑے ہوئے ہیں آئل اینڈ گیس کے بھی اور دوسری چیزوں کے بھی, اور سب نے گزرنا افغانستان سے ہے. اسی لیے افغانستان کے حالات بہت اہم ہیں. جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے پاکستان کے حالات خراب رہیں گے. اگر اس میں اسٹیبلٹی افغانستان میں نہیں ہوگی اس کا اثر پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر پڑتا ہے. تو یہ خالی پاکستان نہیں, ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کے ان کی اسٹیبلٹی, ان کی سیکیورٹی, ان کی اکانومی افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب تک یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے سب پورا ریجن جو ہے ڈسٹرب رہے گا.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا چودھری صاحب, ہمیں ایک بریک لینا ہے جس کو ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, لیکن پہلے یہ ایک بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویلکم بیک. کو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یہاں واشنگٹن سے کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحبہ بھی ہیں اور چودھری نعمان ظفر صاحب بھی ہیں. آپ صاحبہ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ امریکہ کے کانگریس مین ٹیڈ پو, انہوں نے ایوان نمائندگان میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست قرار دیا جائے جو کہ دہشت گردی کی سرپرستی کرتی ہے, اسپانسر کرتی ہے. دوسری جانب وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. خاص طور پر افغانستان ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان, جس میں دونوں کا تعاون بہت ضروری اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اس سے یہ تعلقات جو پہلے ہی کشیدہ ہیں ان پر مزید کیا اثرات پڑیں گے؟
دیکھیے جب صاحب, جس طرح کے جو بیانات ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں, یہ تواتر سے آتے رہتے ہیں. اور جو میں نے تھوڑی بہت اس پہ ریسرچ کی تھی, دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہاں پہ لابنگ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. مختلف ممالک لابنگ کرتے ہیں, وہاں پہ لابنگ فرمز بنی ہوئی ہیں, اور یہ جو لابسٹ ہوتے ہیں یہ پھر جو ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اور یعنی کہ کانگریس کے اندر یا سینٹ کے اندر جو ہے اپنے لوگ جو ہے نا ان کو اپنی طرف کرتے ہیں, مطلب ان کو انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کی بات جا کے کانگریس کے اندر بیان کر سکیں اور کر سکے. تو یہ لابی کا ایک ریزلٹ ہے جس طریقے سے مسٹر ٹیڈ نے یہ بات کی ہے. اس سے پہلے بھی چیزیں آتی رہی ہیں. اسی طریقے سے جب پاکستان اپنے لابیز کو یوز کرے گا تو وہ پاکستان کے حق میں بیان دے گا. یہ میرے لیے کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کہا جائے پاکستان. دیکھیں پاکستان کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے, وہ ان میں سٹریس آئی ہوئی ہے, وہ کھچاؤ کا شکار ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے ان کی وہ ملٹری ایڈ کو روکا گیا, پھر اس کے بعد جو ان کی ابھی ریسنٹلی جو ان کی ٹریننگ تھی اس کو روکا گیا, ختم کر دیا گیا. تو مطلب اور جو انٹرنل لوگ تھے وہاں کے, انہوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن کے چینل کھولے رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کانفیڈینس جو ہے نا وہ بلڈ ہو سکے. بات چیت ہوگی تبھی جو ہے نا یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی ہیں. جب چینلز آپ ختم کر دیں گے تو مس انڈرسٹینڈنگ اور بڑھ جاتی ہیں, اور پھر ایک تیسرے فریق کو موقع ملتا ہے کہ جو کہ پھر اپنا فائدے کے لیے ان کو آپس میں لڑواتا ہے. دوسری بات, پاکستان اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں وہ افغانستان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس وقت پریشر کے اندر ہیں. 2001 سے لے کے آج تک یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو مختلف گورنمنٹس ہیں, مسٹر اوباما کی گورنمنٹ اور ریسنٹ گورنمنٹ, وہ پاکستان کے اوپر زور یہ لوگ دیتے رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے یہ جو اپنی اثر استعمال کرے حقانی نیٹ ورک کے اوپر, طالبان کے اوپر, ان کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئے. اور پاکستان شروع سے, پاکستان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو جتنے بھی ویسٹرن فورسز تھی افغانستان کے اندر, وہ ان کو دہشت گرد کے طور پہ تصور کرتی تھی اور ان کو ایک پارٹ آف دا پرابلم تصور کرتی تھی طالبان کو. تو اب جا کے 17 سال 16 سال گزارنے کے بعد اب جا کے انہوں نے ان کو ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں. 2-3 دن پہلے ان کے اسپیشل ریپرزینٹیو قطر میں موجود تھے, مسٹر ظلمے خلیل زاد, وہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے. اور کابل ایڈمنسٹریشن نے بھی ان کو ایک پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ تسلیم کیا ہے. تو یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے لیکن یہ بہت دیر سے اب انہوں نے کیا ہے. پاکستان شروع سے ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر افغانستان کے اندر آپ نے کوئی سولوشن لے کے آنا ہے تو آپ کو ایک لوکل سولوشن لانا پڑے گا. اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کے یا یورپ کے اندر بیٹھ کے کوئی سولوشن بنائیں گے اور اس کو لا کے یہاں امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پاکستان کا ابھی تک اسی پوائنٹ پہ کھڑا تھا جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے الائز جو ہے نا وہ یہی کہتے تھے کہ طالبان کو ختم کرنا چاہیے, طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو لیکن آخر بات وہی آئی کہ اب طالبان کے ساتھ نیگوسیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. پہلے جو ہے چھپ کے کر رہے تھے, اب اوپنلی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے کچھ مجھے امید نظر آتی ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے. لیکن پاکستان کا جو رول ہے, پاکستان کا رول ایک بہت عام ہے اگر افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی کو دیکھا جائے تو پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر ریئلائزیشن موجود ہے. جنرل میٹس نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کو اس میں رکھا جائے. اس کے پاکستان کے بغیر اگر کوئی سولوشن کی بات کی جائے گی تو وہ نہیں ہوگا. اگر انڈیا کو زیادہ رول ہم دینے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی وہاں پہ نہیں چل سکے گا. تو اب میرا خیال ہے کہ ابھی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان بھی اپنا پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے, اور یہ جو نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی طالبان کے ساتھ جو قطر کے اندر ابھی ظلم خلیج صاحب موجود ہیں وہ ہو رہے ہیں, پاکستان پوری طریقے سے اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید اس سے کوئی اچھا رزلٹ نکلے تاکہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جائے. اسٹیبلٹی آ جائے گی تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پاکستان کے اندر کوئی جو موجودہ کھینچا ہوا ہے اس میں جو ہے نا نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی.
اچھا سہر خان صاحبہ یہ بتائیے کہ جو بات تو کہہ رہے ہیں چودھری نعمان ظفر صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرے یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے بیانات آتے ہیں تو کیا اس سے پہلے سے موجود کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوتا؟
بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. میرے خیال سے یہ جو لیبل ہے کہ آپ دہشت گردی کو اسپانسر کرتے ہیں یا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیرر کی لسٹ آپ پر موجود ہوں, یہ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جو ٹینشن ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان وہ اور بڑھے گی. اب یہ پہلی دفعہ ایشو نہیں آیا ہے. دو تین سال پہلے بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے نیچے یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے اس لسٹ پہ ڈالا جائے. اس لسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو لیبل ہوتا ہے یہ بے شک پولیٹیکل ہوتا ہے اور اس کے افیکٹس ہمیں جیسے کم نظر آتے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کو ہونا چاہیے اس لسٹ پہ لیکن وہ موجود نہیں ہے اس لسٹ پہ, جیسے سعودی عربیہ وڈ بی اے گڈ ایگزامپل. لیکن اگر پاکستان کو اس لسٹ پہ ڈالا گیا تو سب سے پہلے اثر پڑے گا پاکستان کی اکانومی پر. ابھی پاکستان کو اپنی اکانومی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ کے پاس جا رہا ہے, وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہا ہے, اس کو لکوڈ ایسٹ چاہیے. اگر ایک ملک کو امریکہ کی اس لسٹ پر ڈالا جاتا ہے تو اس کی جو چانسز ہوتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے یا آئی ایم ایف لونز کے یا کوئی اور جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے, اور پھر ممالک ویسے ہی پاکستان سے پریشان ہیں تو وہ اور بھی پھر پریشان ہو جائیں گے. دوسری بات ہم جو دیکھیں گے, ڈیفینیٹلی امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہر خارجہ تعلقات میں جو ہے ہمیں ایک اور ٹینشن نظر آئے گی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کے اندر ایک ڈیوائڈ ہے کہ افغانستان کی جنگ کو کیسے سالو کیا جائے. اب امریکن افیشلز جو ہیں وہ دو تین دفعہ دوحہ جا چکے ہیں اور طالبان افیشل سے بات کر چکے ہیں ان کے طالبان کے سیاسی دفتر میں جو دوحہ میں, لیکن دوسری طرف وہ پاکستان سے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں کہ طالبان کو آپ میز پہ لے کر آئیں امن مذاکرات کے لیے, اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ طالبان کی مدد کیوں کر رہے ہیں. تو اگر طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے پاکستان کو اس لسٹ پہ ڈالا جائے گا, آئی تھنک یہ پاکستان جو امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ سے زیادہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ امریکہ کے اندر کتنے ڈویژنز ہیں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کیسے اسپانسر کرتا ہے دہشت گردوں کو, کیسے پناہ دیتا ہے دہشت گردوں کو, بے شک پاکستان نے ایک ڈسٹنکشن بنایا ہے کہ ایک اچھے طالبان ہیں اور ایک برے طالبان ہیں, لیکن اصل میں یہ بھی بات ہے کہ امریکہ نے کبھی طالبان کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ڈیزگنیشن نہیں دیا ہے. انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو دیا ہے, لشکر طیبہ کو دیا ہے, جیش محمد کو دیا ہے, لیکن جو افغانی طالبان ہیں ان کو کبھی بھی نہیں دیا ہے. تو یہ بھی پھر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر امریکہ نے کبھی طالبان کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ڈیزگنیشن نہیں دیا ہے تو اگر پاکستان کی مدد کر رہا ہے تو پھر پاکستان کو کیوں اسٹیٹ اسپانسر اب ٹیرر کیا جا رہا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ جو بھی چیز ہو رہی ہے سب پولیٹیکل ہے, اور یہ ایک پش ہے کہ پاکستان کو منع کریں کہ دہشت گردوں کو پناہ نہ دیں, اور آف کورس پاکستان نے مینٹین کیا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ نہیں دیتی ہے.
مگر ایک بات یہ ہے سہر صاحبہ کہ پاکستان کا اسٹینڈ تو بڑا کلیئر ہے کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ طالبان, ہمارے لیے تو ایک ہی جیسے ہیں ٹیررسٹ جو بھی ہو.
بالکل, تو پاکستان کا آفیشیل اسٹینس بے شک یہ ہے کہ دیئر از نو گڈ اینڈ بیڈ طالبان, لیکن اگر آپ پاکستان کے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کو دیکھیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان خاص طور پر فوج نے ایک ڈسٹنکشن بنا رہا ہے, جیسے وہ لشکر جنگلی کے پیچھے ہو گیا ہے بہت باقاعدگی سے, اتنا کہ وہ اب گروپ بہت کم ہو گیا ہے, لیکن لشکر طیبہ کے پیچھے نہیں جا رہے, جیش محمد کے پیچھے نہیں جا رہے, حقانی نیٹ ورک کی بھی وہ ایز سچ مدد کرتے ہیں قسم کے وہ ہتھیار سپلائی کرتے ہیں.
مطلب یہ تو ون سائڈ کا ویو ہے نا, پاکستان کا اسٹینڈ تو بالکل مختلف ہے اس بارے میں.
پاکستان کا اسٹینڈ آفیشلی تو مختلف ہے, لیکن اگر آپ ریسرچ کریں, جب میں نے اپنا ریسرچ پیپر لکھا تھا کیٹو کے لیے, اپنی ڈسرٹیشن کی ریسرچ کی, تو جتنے بھی لوگوں کو میں نے انٹرویو کیا, خاص طور پہ جو پولیس کے اندر ہیں, یعنی جو لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اریسٹ کرو یا ان لوگوں کو اریسٹ نہ کرو. عدالت کے اندر بھی جب ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے سامنے ڈالا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے کیونکہ اتنی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم ان کو جیل میں رکھیں. تو بات یہ آفیشلی بے شک پاکستان نے یہ ایک مینٹین کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی ڈسٹنکشن بنایا ہے, لیکن جب آپ آپریشنلی دیکھتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے اندرونی کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن جو ہوئے ہیں, اس میں ہمیں ایک ڈسٹنکشن نظر آتی ہے.
اچھا یہ بتائیے اپنے چوہدری نعمان ظفر صاحب, ایک آخری سوال بہت اختصار کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا. یہ پاکستان نے تو کل بھی آفر کیا ہے کہ امریکنز کو افغانستان میں ٹھہرنا چاہیے, تو جب ایک طرف تو پاکستان خود آفر کر رہا ہے, دوسری جانب وہ یہ تعلقات کی کشیدگی, یہ کیسے دو چیزیں میچ کریں گے ایک دوسرے سے؟
دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اتنی جو فریجائل سچویشن ہے افغانستان کے اندر, اگر اس کو اسی طریقے سے چھوڑ کے چلے جائیں گے امریکن فورسز, تو سیم وہی سچویشن ہوگی جو 1991 میں ہوئی تھی, جس کے بعد طالبان پیدا ہوئے تھے. ایک خلا پیدا ہو جائے گا اور پھر وہاں پہ افراتفری پیدا ہو جائے گی. تو پاکستان نے جو اب بیان, پاکستان کا ابھی بھی اسٹینڈ یہی ہے کہ جو فورسز ہیں ایک لمیٹڈ نمبر وہاں پہ رہنا چاہیے تاکہ سچویشن کو بہتر کیا جا سکے. دیکھیں, ابھی بھی افغانستان کے اندر جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. افغانستان نیشنل آرمی پوری طریقے سے منظم نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی اس میں گھوست ملازمین موجود ہیں. تو ابھی دوسری بات, اگر آپ کابل ایڈمنسٹریشن میں دیکھیں, وہاں بھی ابھی تک آپس میں سینرجی نہیں ہے چیف ایگزیکٹو کی اور پریزیڈنٹ کی. تو کافی سارے مسائل ہیں. اگر اب یہ فورسز واپس چلی جائیں گی تو سچویشن پھر 1990 کا آنے والی آ جائے گی, حالات خراب ہوں گے اور پھر اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا.
اچھا سہر خان صاحبہ, 30 سیکنڈ, کیا پریڈکشن ہے آپ کی تعلقات کے بارے میں آئندہ چند دو ہفتوں مہینوں میں؟
تعلقات جو ہیں وہ ان میں ٹینشن بڑھتی جائے گی, خاص طور پہ اگر امریکہ جو ہے اس طرح کی آربیٹری پالیسیز استعمال کر رہا ہے کہ پاکستان کو فلاں لسٹ پہ ڈالیں, دھماکے لسٹ پہ ڈالیں. بات یہ, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں آئی تھنک کاؤنٹر پروڈکٹیو آپریشن ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اصل میں ان لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ افغانستان میں جو جنگ ہے وہ کیسے ختم کی جائے, اور طالبان کو جو ہے کیسے امن مذاکرات کو ایڈوانس کیا جائے. ان دونوں میں دونوں کو ساتھ دینا پڑے گا.
بہت شکریہ سہر خان صاحب اور جناب چودھری نعمان ظفر صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب سلمان عابد صاحب موجود ہیں, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ بتائیے سلمان عابد صاحب کے پنجاب اسمبلی میں 6 ارکان کو نون لیگ کے پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئیں گے, ان پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور ان پر الزام یہ ہے کہ 16 اکتوبر کے بجٹ اجلاس میں انہوں نے ہنگامہ کیا تھا, اسپیکر نے پابندی لگائی ہے. یہ کس طرح سے پلے آؤٹ کرے گی پاکستان کی جو موجودہ سیاسی سینریو ہے اس پر؟
دیکھیے, بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ایک بڑی پولرائزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری ہے, اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر شہباز شریف کا وہاں پر اسمبلی میں پیش ہونا اور وہاں ایک بڑی دھواں دار قسم کی تقریر کرنا اور یہ الزام لگانا کہ پی ٹی آئی اور نیب جو ہے وہ اس کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے, تو جو جس قسم کی شدت کا مظاہرہ شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں وہاں کیا, اسی قسم کا ایک ریفلیکشن ہمیں پنجاب میں بھی نظر آ رہا ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اتنے برسوں کے بعد 88 کے بعد وہاں سے پی ایم ایل ایل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اس کے مقابلے میں آئی ہے. تو ایک ٹینشن تو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس ٹینشن کی ایک شکل جو آپ نے دیکھی کہ جس دن اس بجٹ اجلاس میں ہنگامہ ہوا اس کی صورت میں پھر اب 6 ارکان پر پابندی لگائی گئی ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹینشن اور بڑھے گی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ احتساب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور پنجاب میں کیونکہ اس وقت زیادہ فوکس ہے, پانی پت کی جنگ اصل وہیں لڑی جا رہی ہے, آحد چیما بھی اریسٹ ہیں, فواد بھی اریسٹ ہیں, اور بہت سے وسیم صاحب بھی اندر ہیں جو صاف پانی پروجیکٹ کے تھے ڈائریکٹر, تو اس طرح بہت سے لوگ اس وقت اریسٹ ہیں, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید شریف خاندان اور پی ایم ایل این کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. اس گھیرے کو کا پریشر جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے پی ایم ایل این ایک ریزسٹنس بیسڈ پالیٹکس جو ہے ایک بڑا دباؤ حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ خود خورشید شاہ نے بھی اسمبلی میں کہا کہ احتساب جو ہے وہ اس کے نام پر جمہوریت کو خطرہ ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جو وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ تحریک انتقام ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ جو احتساب کا اس وقت ایک خوف ہے اس نے پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی قریب کر دیا ہے. اور جو آپ کو ایک پچھلے کچھ عرصے پہلے کافی گیپ نظر آ رہا تھا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان, وہ کافی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان وہ اب کافی حد تک فل ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اور ایک بڑی یکجہتی جو ہے دونوں جماعتوں کے اندر نظر آ رہی ہے, اس کا ریفلیکشن مرکز میں بھی نظر آ رہا ہے اور پنجاب کی سطح پہ بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ بائی الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا اور پی ایم ایل این نے ان کو سپورٹ کیا, تو ایک الائنس کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اور آنے والے دنوں میں اگر یہ احتساب کی کاروائیاں اور آگے بڑھتی ہیں تو آپ کو اس میں اور زیادہ شدت دیکھنے کو ملے گی, جو یقینی طور پر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو پہلے ہی بڑا غیر مستحکم سا نظام بنا ہوا ہے, اس وقت معاشی صورتحال کی بدالی ہے, سیاسی معاملات کے اندر کافی بدالی ہے, اس میں اور زیادہ عدم استحکام پیدا ہوگا. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں ابھی ان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. نہ صرف اپوزیشن جماعتوں سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ خود ان کی بیوروکریسی کے اندر اور ان کی اپنی جماعت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ایک روایتی سیاست ان پر غالب ہے جو خود وزیر اعظم عمران خان کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ایم ایل این کا پریشر اور بلڈ ہوگا. اب یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں 40ویں کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے, اور دونوں کیونکہ اس وقت باہر ہیں اور اگر یہ سیاسی سرگرمیاں واقعی شروع کرتے ہیں اور اس میں شدت پیدا کرتے ہیں تو اس سے پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کو نمٹنا جو ہے سیاسی طور پر ایک بڑا چیلنج ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جو بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, خود پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ بھی بہت شدید ہے, آئی ایم ایف کا معاملہ ہے, جایا جائے یا نہ جایا جائے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں, کیا یہ تمام چیزیں مل کر کوئی امپیکٹ ڈال رہی ہیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پرفارمنس کے اوپر؟
جی دیکھیے بنیادی طور پر تو ایک بڑی معاشی بدحالی اور معاشی سنگینی کی صورتحال پاکستان میں درپیش ہے. حکومت کا موقف یہ کہ سارا کچھ کیا دھرا جو ہے سابقہ حکومت کا ہے جو ہمیں ایک بدحال قسم کی بیمار قسم کی معیشت دے کے گئی ہے. اب اس تناظر میں جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 6 مہینے میں پی ایم ایل این کی حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا معاشی طور پر جس میں عوام کو بوجھ پڑتا تھا, کیونکہ وہ الیکشن پالیٹکس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ووٹر کو خراب کرنے کی بجائے اس وقت سخت فیصلے نہ کیے جائیں. اب وہ فیصلے ان کے اوپر آئے ہیں. مہنگائی کی بات تو کی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیے جس انداز سے بجلی میں قیمت میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے, ڈالر کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تو ایک عمومی پرسپشن یہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کہ شاید جو ہے نا جو تبدیلی کے نعرے لگائے گئے تھے اس میں تبدیلی تو آئی نہیں ہے, البتہ مہنگائی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ گئی ہے جس سے لوگوں میں پریشانی پائی جاتی ہے. لیکن ابھی اس کا کوئی پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے وہ صرف اتنا اس کو ضرور گیج کیا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پر پریشر بہت بلڈ ہو رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک لوگوں کو ریلیف کی طرف لے کے جا سکے. اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے اور کچھ اس میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ روٹی 15 روپے کی ہوگی ہے, حالانکہ آج بھی روٹی اتنے ہی کی ہے جتنی پہلے مل رہی تھی. تو کچھ چیزوں میں پروپیگنڈا بھی بہت ہے. پھر میڈیا کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے معاملات جو ہے اس وقت کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, اشتہارات کے معاملات ہیں اور جس کی وجہ سے جو میڈیا کے اندر بھی آپ کو کافی ریئیکشن اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ بھی ان کا ٹکراؤ نظر آتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب روایتی سیاست کے اندر رہ کے جو کہ نہیں کرنا چاہ رہے اس میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں. اب اس کا ماحول کیا بنے گا اور آنے والے دنوں میں اپوزیشن اس سے کتنا بڑا فائدہ اٹھا سکے گی اس پہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں موسم خزاں بہت سے رنگوں کی بہار لے کر آتا ہے اور اسی زمانے میں پمپکن فیسٹیولز بہت مقبول اور پسندیدہ بھی ہیں۔ پہلے تو پمپکن کی وضاحت کر دیں، یہ کدو کی قسم ہے جو بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ پھر یہ ہالووین کی ایک بڑی نشانی ہے۔ تو آئیے اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پمپکن فیسٹیولز یا تہوار ہوتے کیسے ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے، لوگ اس سے کیا توقع کرتے ہیں۔ پمپکن تہواروں کے موقع پر لوگوں کے لیے مختلف کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بچے اور بڑے سبھی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کارن میز، یعنی مکئی کے پودوں سے بنائی ہوئی بھول بلیاں۔ پھر ہے رائٹس یا ہے ریک، جو روایتی امریکی اور کینیڈین سرگرمی ہے، یہ کسی ویگن یا گاڑی کی سواری ہے جسے ایک ٹریکٹر کھینچتا ہے یا پھر گھوڑے یا پھر ٹرک اس ویگن اور کارٹ کو حرکت دیتے ہیں، اور اس کارٹ اور ویگن میں گھاس اور تنکے بھرے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی نشست کو آرام دہ بنا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں وائس آف امریکہ کی ڈیبرا بلاک کے ساتھ، جو ہمیں بٹلرز آرچرڈ کی سیر کرا رہی ہیں۔ واشنگٹن کے باہر ایک خاندان کی ملکیت والا یہ فارم ہے جہاں لوگ جا کر اپنا پسندیدہ پمپکن تلاش کرتے ہیں اور خرید کر لاتے ہیں۔ بٹلرز آرچرڈ امریکی ریاست میری لینڈ کے علاقے جرمن ٹاؤن میں واقع ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تھیم اس وقت پمپکن ہی ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں پمپکنز موجود ہیں اور ایک پمپکن پیچ بھی ہے، یعنی ایک خصوصی جگہ جہاں پر صرف پمپکن اگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے لوگ خود اپنی پسند سے پمپکن کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس فارم میں آنے والوں کی دلچسپی کے لیے اور بھی کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں، سلائڈز پر لطف اٹھا سکتے ہیں، اور پھر کارن میز کی بھول بھلیوں میں بھی چل سکتے ہیں جس کے راستے خوب پر پیچ ہیں۔
Every year there's always one or two people that will call our farm market
Butler's
our office
Butler's farm ke general manager Butler Taylor ka kehna hai ki har saal ek ya do aise afraad zarur yahan par aate hain jo hamari farm market se hame telephone karte hain aur ye batate hain ki wo bhool bhulaiyon mein kho gaye hain aur bahar nahi nikal sakte۔ Hey Ride, jiska humne pehle bhi zikr kiya, farm mein aane walon ko usme bitha kar پمپکن پیچ پر لے جاتی ہے۔ بعض بچے بڑے بڑے مالٹے ڈھونڈتے ہیں جن کا وزن ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ٹرسٹن ہے، اور ٹرسٹن کہہ رہا ہے کہ یہ واقعتاً بہت بھاری ہے۔ ٹرسٹن پیازا ہالووین کے لیے اپنے پمپکن پر کچھ نقش و نگار کندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرسٹن کا کہنا ہے کہ میں اپنے پمپکن پر انتہائی ڈراؤنا اور خوفناک چہرہ بناؤں گا جو ہمارے محلے میں کسی اور نے دیکھا ہی نہ ہو۔ بٹلر خاندان کا فارم 120 ہیکٹیئر پر پھیلا ہوا ہے، اور مختلف موسموں میں یہاں آنے والے اپنی پسند سے پھل، سبزیاں اور پھول چن سکتے ہیں۔ فارم کو 60 برس سے زائد عرصہ ہوا قائم کیا گیا تھا، اور یہ ایسے پہلے فارمز میں شامل ہے جہاں لوگوں کو اپنی پسند سے پھل سبزیاں اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 89 سالہ شرلی بٹلر اور ان کے آن جہانی شوہر نے اس خیال کو عام کیا تھا۔ شرلی بٹلر کہتی ہیں کہ فارم پر جانا بڑی خوشی کی بات ہے، میں اکثر وہاں جاتی ہوں اور کھیتوں میں آ کر خوبصورت پمپکن اگے دیکھتی ہوں، اور لوگ جب کھیتوں سے باہر آتے ہیں تو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ کین ماریام اپنے بچوں کو ساتھ لائے ہیں۔ یہ کین ماریام ہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی ذہنی طور پر بچہ ہی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ بٹلرز آرچرڈ ان کو ان کے آبائی وطن ہنڈورس کے اس فارم کی یاد دلاتا ہے جہاں وہ پلے بڑے تھے۔ فارم پر آنے والے کین ماریام کا کہنا ہے کہ یہ اس سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے جس کو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، اس لیے میں اپنے بچوں کو یہاں لانا پسند کرتا ہوں اور انہیں شہر سے باہر لاتا ہوں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کھیت میں آئی ہیں، اور پمپکنز پیچ پر جا کر انہیں پہلی بار معلوم ہوا کہ پمپکنز کو اگایا کیسے جاتا ہے۔
To feel, you know, the nature and the fruits.
ان بچوں کی والدہ الیشیا ہو کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لاتے ہیں تاکہ وہ فطرت کو محسوس کر سکیں اور خود سے پھل دیکھیں قدرتی ماحول میں۔ اور ٹرسٹن پیازا کی والدہ کے لیے موسم خزاں کا یہ تہوار ایک سالانہ ایونٹ کا درجہ رکھتا ہے۔
My parents have always brought me. I bring my kid now. I hope he stays in the area.
کرسٹل پیازا کہتی ہیں کہ میرے والدین مجھے ہمیشہ یہاں لایا کرتے تھے، اور اب میں اپنے بچوں کو یہاں لائی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی علاقے میں رہے گا اور کبھی اپنے بچوں کو یہاں اپنے ساتھ لائے گا۔ آج کل یہ بات کافی مشکل ہے کہ خاندانی فارم چلایا جا سکے۔ ٹیلر بٹلر ان دسیوں ہزاروں لوگوں کو سراہتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں جو ہر سال پمپکنز فیسٹیول یعنی اس تہوار کے موقع پر یہاں آتے ہیں۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.